ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
اتحاد کی ضرورت پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید. کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کا تہران میں سربراہی اجلاس. بینظیر بھٹو کی پاکستان واپسی، کراچی میں خوفناک دھماکے. ہند امریکہ ایٹمی معاہدے میں ابہام. عراق کا ڈراؤنا خواب اور بش انتظامیہ کی مالی بدعنوانی.
جی ناظرین، کل رات سے لے کر اب تک آپ خبروں میں سنتے ہی اور دیکھتے ہی چلے آ رہے ہوں گے کہ کل رات کراچی میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی استقبالیہ ریلی یا جلوس میں دو خوفناک بم دھماکے ہوئے، جس میں دسیوں معصوم اور بے گناہ انسانوں کی جانیں گئیں. اطلاع دیں کہ اب تک 150 سے زائد افراد ان بم دھماکوں میں مارے جا چکے ہیں اور 600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ذرا ٹھہر کر، لیکن جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقی عید اس دن ہوگی جب امت اسلامیہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو جائے گی اور اسلام کی عظمت رفتہ دوبارہ بحال ہو جائے گی. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عید الفطر کے موقع پر ایرانی حکام اور تہران میں اسلامی ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی حقیقی عید اس وقت ہوگی جب امت اسلامی باہمی اختلافات اور تفرقہ ختم کر کے اور اسلام کی اتحاد آفرین تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک بار پھر دنیا کے سامنے اپنی عزت اور طاقت کا مظاہرہ کرے گی. آپ نے فرمایا کہ دین اسلام اتحاد و یکجہتی کا دین ہے، اور تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمان اختلافات سے دوچار ہوئے انہیں نقصان پہنچا ہے، اور وہ یا تو سامراجی طاقتوں کی پالیسیوں کے شکار ہوئے یا پھر کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر پائے. دین اور توحید کے محور پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد عالم اسلام کو سیاسی میدان میں نہایت ہی طاقتور بنا سکتا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اسلام کی اتحاد آفرین تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیتے ہوئے اسی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. عالم اسلام خاص طور سے مشرق وسطی کے علاقے کی حساسیت کے پیش نظر دشمنوں کی تفرقہ ڈالنے والی سازشوں سے کسی بھی طرح کی غفلت عالم اسلام کے لیے نہایت ہی خطرناک اور ناقابل تلافی امر ثابت ہو سکتی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فلسطین اور عراق کے مسائل خطے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے تفرقہ ڈالنے والے واضح اور روشن اقدامات ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے امن کانفرنس کے عنوان کے تحت مسئلہ فلسطین کے بارے میں خود سر طاقتوں کی مداخلت کو بھی مسلمان قوموں اور اسلامی حکومتوں کے درمیان اتحاد کے فقدان کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ درحقیقت امریکہ امن کانفرنس منعقد کر کے مسئلہ فلسطین کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال کر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے عید الفطر کی نماز کے خطبوں میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تک مشرق وسطی میں امن و صلح کے نام پر ہونے والے تمام اجلاس فلسطینی عوام کے لیے نقصان دہ رہے ہیں. اسی لیے ملت فلسطین نے امریکہ کی تجویز کردہ نام نہاد امن کانفرنس کو اس کی ایک پرفریب چال قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی حکومتیں ایسی کانفرنس میں کیسے شرکت کر سکتی ہیں جسے ملت فلسطین فریب اور دھوکہ جانتی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فلسطینی گروہوں اور اسلامی حکومتوں کو بارہا وحدت اور اخوت کی تاکید کی ہے، جس کی بنا پر مغربی ذرائع ابلاغ قائد انقلاب اسلامی کے ان بیانات کے رد عمل میں مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت کے بارے میں ان کے بیان کو امریکہ کی تجویز کردہ نام نہاد امن کانفرنس کا بائیکاٹ قرار دے رہے ہیں. اس طرح کے رد عمل سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور یکجہتی سے کتنے زیادہ خوفزدہ ہیں، اسی لیے وہ مسلمانوں کے اتحاد کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے تاکہ دشمن اپنے مقاصد کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔
اسلامی اتحاد پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی تاکید، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، گزشتہ منگل کو تہران میں کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سمیت جمہوریہ آذربائیجان، قزاقستان اور ترکمنستان کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد کی تقریر سے ہوا۔ تبصرہ ملاحظہ کیجیے۔
کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہوں کا دوسرا اجلاس گزشتہ منگل کو تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے خطاب سے شروع ہوا۔ اس کے بعد روس، آذربائیجان، ترکمنستان اور قزاقستان کے سربراہوں نے کیسپین سی کے بارے میں اپنے اپنے نظریات بیان کیے۔ اس اجلاس کے اختتام پر 25 شقوں پر مشتمل ایک اعلامیے پر پانچوں ملکوں کے سربراہوں نے دستخط کیے اور پھر یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیے میں پانچوں ملکوں کے سربراہوں نے دوستی اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر باہمی تعاون پر زور دیتے ہوئے مساوی حقوق کی بنیاد پر کیسپین سی سے متعلق تمام مسائل کو حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی طرح یہ بھی طے پایا ہے کہ کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور سربراہوں کا اجلاس مسائل کا جائزہ لینے کے لیے منظم طریقے سے منعقد کیا جائے گا، جبکہ وقفے سے ان ملکوں کے ماہرین کی سطح پر بھی اجلاس ہوتا رہے گا۔ اس اعلامیے میں اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیسپین سی کے ساحلی ممالک ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے خلاف اپنی قلمرو کے استعمال کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے اور پھر ترکمنستان، قزاقستان اور آذربائیجان جیسے ملکوں کی آزادی کے بعد کیسپین سی سے متعلق مسائل ان پانچ ساحلی ملکوں کے اہم ترین مسائل میں تبدیل ہو گئے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب تک وزرائے خارجہ اور ماہرین کی سطح کے 120 اجلاس ہو چکے ہیں، اور ہر اجلاس میں بحری جہاز رانی، ماہی گیری، تیل و گیس، ماحولیات اور منظم جرائم نیز دہشت گردی سے نمٹنے کے سلسلے میں متعدد سمجھوتے ہوئے، لیکن اس طرح کے اجلاسوں کا اہم اور بنیادی مقصد کیسپین سی کی قانونی حدود کا تعین کرنا تھا جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اگرچہ ان پانچوں ملکوں کے درمیان جامع سمجھوتا نہ ہو پانے کی وجہ سے کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچا ہے، مگر اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ بات اس امر کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان ملکوں کے مفادات کو ان کے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور ساحلی ممالک الگ الگ یا دو تین جانبہ سمجھوتا کریں اور کوئی جامع سمجھوتا تمام پانچوں ملکوں کے درمیان نہ ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے کسی بھی سمجھوتے کو مسترد کرتا ہے جو پانچوں ملکوں کے مفادات کا احاطہ نہ کیے ہوں، اور اس کا موقف ہے کہ کیسپین سی کی قانونی حدود کے تعین کے بارے میں سبھی پانچوں ملکوں کا اتفاق ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران تہران اجلاس کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے درمیان متوازن تعلقات کے قیام کا خواہاں ہے۔
تہران میں کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کا سربراہ اجلاس آپ نے تبصرہ ملاحظہ کیا، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ جی ہاں، اس وقت علاقے کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل رات پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے استقبالیہ جلوس میں خوفناک دھماکوں میں 150 سے زائد افراد جاں بحق اور 600 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر ان خوفناک بم دھماکوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور انہیں بزدلانہ اور دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ خود سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری نے واقعے کا ذمہ دار ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو قرار دیا ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر۔
یقیناً جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے جو اندوہناک اور تشویشناک ہے، ایک جشن کا سامان تھا جو ایک دم اداسی اور ماتم کردے میں بدل گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلے اگر کچھ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو معجزہ ہوتا، کیونکہ پہلے ہی اس کی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، اتنی دیر کی ریلی تو چلتے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ جبکہ اس بات کی دھمکیاں دی جا چکی تھیں کہ اس کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، پرویز مشرف، شوکت عزیز اور سرکاری حکام یہ بات کہہ چکے تھے اور پیغام دے چکے تھے کہ بے نظیر اس معاملے میں احتیاط کرے وطن آنے پہ، لیکن ان کی بھی سیاسی زندگی کا موضوع تھا، معاملہ تھا، وہ آئیں، لیکن ان کے کچھ بیانات ایسے تھے جو کچھ افینڈ کرنے والے تھے. یقیناً اس خطے میں جس چیز کو ہم بنیاد پرستی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک طرح کی تحریک مزاحمت تھی سامراج کے خلاف، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایک ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ بھی پیدا ہوتا گیا، اور وہ تھا امریکی فوجوں کی اور غیر ملکی فوجوں کی سلاخ میں موجودگی کی وجہ سے، اور اس ریئیکشنری ایلیمنٹ نے اس کو ایک دہشت گردی کی تحریک اور میں بدل کے رکھ دیا اس کو، جس کو اور بے نظیر بار بار کہتی ہے کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہی ہے. انہوں نے ایسے بیانات بھی دیے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہے. نیوکل پروگرام کے بارے میں انہوں نے بیانات دیے کہ ہم ڈاکٹر قدیر تک ان کو رسائی دیں گے، اگر ساما پاکستان میں مضبوط ہوا تو ان کو یہاں کاروائی کی اجازت دیں گے. اس طرح کے بہت سے بیانات بینظیر کے آئے تھے جس سے لگتا تھا کہ وہ، اور یہ تک کہا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ بیت اللہ مسعود نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہیں ریٹائرڈ جہادی فوجیوں کے وہ ہیں. وہ ایک پورا قصہ، ایک پوری کہانی بنا رہے تھے جو یقیناً ان لوگوں کو افینڈ کرنے کے مترادف تھا. اگرچہ انہوں نے اس بات کی تردید کی تھی کہ ویسے کوئی کاروائی کر سکتے ہیں، لیکن نظر آتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اور عین اس وقت جب کہ 10-12 گھنٹے وہ ایک لمبے جلوس کے کو لیڈ کرتی ہوئی آگے آئیں، اور ان کی خوشیاں ایک طرح کی غارت ہو گئیں، اور اب اس سے ملک کی جمہوریت اور ملک کے سارے مسائل کی ایک بدلتی ہوئی نقشہ نظر آتا ہے. اب کیا نواز شریف آ سکیں گے؟ ان کا آنا مشکل ہوگا یقیناً. اگر وہ آئیں تو جلوس نکال سکیں گے؟ مشکل ہوگا. جلوس نکالے تو کیا ان کی طاقت کا اظہار ہو سکے گا؟ یہ بات ایک ایسی ہے جو آنے والے الیکشن کو مشکوک بھی بنا سکتی ہے. خدا کرے کہ پاکستان کا جمہوریت کا سفر جو ہے صحیح راستے پہ چلتا رہے اور منزل تک پہنچ سکے.
کراچی میں استقبالیہ جلوس میں بم دھماکے تھے. یہ تھے پاکستان کے سینئر صحافی و تجزیہ نگار سجاد میر. اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. ہندوستان کے وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے امریکی صدر بش کو فون کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہند امریکہ ایٹمی معاہدے کی راہ میں مشکلات حائل ہیں، بنا بری فی الحال اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ فون کیوں کیا گیا اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ محرکات اور مضمرات اس تبصرے میں.
ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے امریکی صدر جارج بش سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں انہیں بتا دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹیں پائی جاتی ہیں اور اس پر اس وقت عمل نہیں ہو سکتا. حکومت ہندوستان نے اس بارے میں جو بیان جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہند امریکہ ایٹمی معاہدے کے نفاذ کے راستے میں کچھ مشکلات پائی جاتی ہیں، لیکن اس بیان میں ان مشکلات کا صراحت کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے. اس درمیان ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کو لے کر بائیں بازو کی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی مخالفت اور ان جماعتوں کی طرف سے جو باہر سے رہ کر مرکزی حکومت کی حمایت کر رہی ہیں اپنی حمایت واپس لینے کی دھمکی کے بعد ہند امریکہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ روک دیا گیا ہے. کیونکہ اگر بائیں بازو کی جماعتیں مرکزی حکومت سے اپنی حمایت واپس لے لیتی ہیں تو اس صورت میں یہ حکومت گر جائے گی. اس لیے ہندوستانی وزیراعظم کو امریکی صدر بش سے اب یہ توقع ہے کہ امریکی کانگریس نے ایٹمی معاہدے کے اصل مت میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ ان میں کچھ رد و بدل کرائیں گے، تاکہ اس طرح ہندوستان کے اندر ماحول اس معاہدے کے تئیں بہتر ہو سکے، یا پھر کم از کم اس معاہدے کو لے کر جو اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے اسی میں کچھ کمی آ سکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی کانگریس بھی اتنی آسانی سے ہندوستان کی اس تجویز کو قبول نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ ہندوستان اپنی سول ایٹمی تنصیبات کو فوجی ایٹمی تنصیبات سے الگ کر کے اور اس طرح امریکہ سے جدید ترین ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ کسی مؤثر بین الاقوامی نگرانی کے بغیر اس ٹیکنالوجی کو اپنے فوجی مقاصد کے لیے بھی تیار کر لے. بنا بنی ہند امریکہ ایٹمی معاہدے کو کم و بیش انہی مشکلات کا سامنا واشنگٹن میں بھی ہے جس طرح سے اسے نئی دہلی میں سامنا ہے۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم من موہن سنگھ اور کانگریس کی صدر سونیا گاندھی اس ایٹمی معاہدے کو عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں اور اس معاہدے کو اپنے ملک کی ایٹمی پیش رفت کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہندوستانی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے ہائٹ قانون میں کچھ نرمی لے آئیں تاکہ ہندوستان کی حکومت اپنے ملک میں اس معاہدے کے مخالفین کو بھی کسی طرح اس سلسلے میں راضی کر سکے۔ اس بارے میں کہ ہند امریکہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد تعطل کا شکار ہو گیا ہے اور اس معاہدے پر ہندوستان کے اندر مخالفتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح کی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فریقین اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا موڈ بنا چکے ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے اس معاہدے پر عمل درآمد کا امکان کم ہی ہے۔
ہند امریکہ ایٹمی معاہدہ ابہام کا شکار، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ عراق میں امریکی فوج کے سابق کمانڈر ریکارڈو سانچیز نے کہا ہے کہ عراق اور اس کی صورتحال امریکہ اور امریکی عوام کے لیے ایک ڈراؤنے اور بھیانک خواب میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ان کے اس بیان پر خود امریکہ کے اندر اور وائٹ ہاؤس میں مختلف قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے اور بہت سے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈو سانچیز کا یہ بیان بہت ہی حد تک بلکہ یقینی طور پر حقیقت پر مبنی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ سب سے پہلے تو اس بیان پر ہم آپ کا تبصرہ چاہیں گے، جیسا کہ بہت سے مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے۔
بالکل، میں بھی یہی کہوں گا کہ بڑی حد تک یہ ان کا بیان جو ہے حقیقت پر مبنی۔ پہلے میں اس کی تھوڑی تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے اس پر اظہار رائے کرنا چاہوں گا۔ ریکارڈو سانچیز، آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ امریکہ کے وہاں کے کمانڈر تھے، فوجی کمانڈر۔ جی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ان کی بیانات کی اہمیت کو ختم کرنے یا کم کرنے گھٹانے کی کوشش کی ہے تاکہ بش حکومت کی پالیسیاں جو ہیں متاثر نہ ہوں۔ بہرحال ریکارڈو سانچیز نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اپنے بیان میں، تاکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ امریکی حکام کی جو پالیسیاں رہی ہیں عراق میں وہ اس حد تک غلط ہیں، امریکی سیاستدان اس حد تک کریکٹ اور نالائق ہیں کہ اگر یہ سیاستدان فوج میں ہوتے تو ان کا کب کا کورٹ مارشل ہو چکا ہوتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر جارج بش نے مزید 30,000 فوجی عراق بھیجنے کی بات کی، تو اسی جنرل نے جو کہ عراق پر امریکی حملے کے وقت جنرل تھے، بہرحال اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ سابق
ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ جہاں انہوں نے امریکی حکومت یا بش انتظامیہ کی عراق کے تعلق سے کوتاہیاں گنوائیں، وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں بش سے یا بش انتظامیہ سے، یہ کہ بش نے فوری طور پر حکومت جو ہے عراقی عوام کو منتقل نہیں کی اور وہاں کی عراقی فوج اور وہاں کی پولیس کو سب کو بے دست و پا کر دیا، سب کو تحلیل کر دیا اور بہت سارے، تو یہ جو نکات ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی بالکل، انہوں نے امریکی حکام کی جو غلط پالیسیاں، غلط کارکردگی جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کی جو غلط پالیسیاں ان میں ایک یہی کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ نے عراقی فوج جو ہے اس کو منحل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، منتشر کر دیا، اور قبائلی معاہدین جو ہیں عراق کے رہنما جو ہیں، عراق کے لیڈر جو ہیں، ان کے ساتھ امریکی حکومت تعلقات قائم کرنے، رابطے بڑھانے میں ناکام رہی ہے، اور ایک عوامی جمہوری حکومت فوری طور پر عراق میں امریکی حکومت قائم نہیں کر سکی ہے۔ یہ اہم ناکامیاں اور اہم غلطیاں جو ہیں اس امریکی جنرل نے گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ امریکی حکومت کی غلط پالیسیاں تھیں۔
جی نقش صاحب، آپ دیکھیں کہ آج 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور حتیٰ یہ کہ جب جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اور حملے کا منصوبہ امریکہ بنا رہا تھا یا اس کے اتحادی منصوبہ بنا رہے تھے، اس وقت بھی دنیا کے بہت سے مبصرین نے، بہت سے حکام نے، بہت سے سیاستدانوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے مشکلات کا سبب بن سکے گی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں اسی زمانے میں کہا تھا کہ اگر امریکہ آ جاتا ہے تو آ تو جائے گا اپنی مرضی سے، لیکن پھر اپنی مرضی سے جا نہیں سکے گا. پر یہ دنیا سمجھتی تھی اور وہی ثابت بھی ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ اب 4 سال کے بعد امریکی فوج کا جو سابق کمانڈر ہے جس کی زیر کمان حملہ کیا گیا تھا، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ عراق جو ہے یہ بش انتظامیہ کے لیے اور حتیٰ امریکی عوام کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بیان آیا؟
جی ہاں، میں اس کی جانب ضرور آؤں گا اور آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گا، لیکن ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے بڑی اچھی طرح سے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دی جائے. جیسے کہ آپ نے قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے بیان کی طرف اشارہ کیا، مجھے اس سے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا بانی انقلاب اسلامی نے. وہ کہتے ہیں کہ جب روس افغانستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو روس کا ایک نمائندہ جو ہے وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس طرح، بہرحال ان کے بقول کہ افغانستان کی حکومت نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ہم افغانستان پر حملہ کریں اور بہرحال افغانستان میں داخل ہوں. تو امام خمینی فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ میں نے اس روسی عہدیدار سے کہا کہ تم لوگ وہاں پر آ تو سکتے ہو لیکن ٹھہر نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ کوئی بھی عوام جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افغان عوام جو ہیں وہ غیر ملکی قبضے کے مخالف ہیں،
ان کی اپنی ایک ثقافت بھی
جی ثقافت ہے اپنی اور جنگ جو ہیں، تو وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ تم لوگ وہاں آ کر رہو اور تم کچھ دیر کے لیے قبضہ کر لو گے لیکن ایک دن تمہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا. اور یہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ روسی فوج آئی افغانستان پر، قبضہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو وہاں سے نکلنا پڑا. یہی صورتحال جو ہے یہ عراق میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ امریکہ اس وقت عراق میں موجود ہے لیکن جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی کہا اور آپ نے اشارہ کیا، تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن، ایک نہ ایک دن تو انہیں عراق چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا ہی ہے. تو وہ عوامل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اسی وقت امریکی فوجی کمانڈروں، جنرلوں اور امریکہ کا جو نیو کنزرویٹیو ٹولہ، جو جنگ پسند ٹولہ ہے، ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا رہا. اگرچہ دبے رہے سامنے نہیں آئے لیکن حالیہ کچھ عرصے سے جو ہیں یہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں سے ایک یہی ریکارڈو سانچیز کا بیان جو ہے اس سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے. خود یہ ریکارڈو سانچیز جو ہیں یہ اس کے قائل تھے کہ عراق میں تقریباً 6 لاکھ امریکی فوجی جو ہیں وہ وہاں پر ہونے چاہئیں، لیکن اس وقت کے وزیر جو خارجہ ان کے تھے، وزیر دفاع تھے ڈونالڈ رمسفیلڈ، انہوں نے اور ان کے جو نائب تھے انہوں نے وہ اس پالیسی پر کاربان تھے کہ نہیں، وہاں پر جو ہے وہ کم امریکی فوجی ہونے چاہیے. بہرحال یہ ساری صورتحال پیش آئی اور جو سیاست دان تھے امریکہ کے اور جو فوجی جرنیل تھے ان کے اختلافات ابھر کر سامنے آئے، اور ان سیاست دانوں نے امریکہ کے فوجی کمانڈروں کی بات نہیں مانی.
فوجی کمانڈر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، جو ڈراؤنا خواب ہے امریکہ کے لیے، بش انتظامیہ کے لیے بنتا جا رہا ہے، تو یہ خود کردہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ روز بروز جو بدرمنی کے واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردانہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں واضح طور پر امریکہ کا ہاتھ ہے اور خود حالات کو پیچیدہ بناتا جا رہا ہے اپنے لیے؟
ہاں جی بالکل. ایک تو یہی کہ خود اس کے کئی ثبوت اور اس کی رپورٹیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں کہ امریکی جو ہیں خود ملوث ہیں عراق میں دہشت گردانہ واقعات میں، جیسا کہ باس جو بچے پچھے ان کے عناصر ہیں، باسی عناصر جی، تو ان کو، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اور دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی سامنے آ چکے ہیں. اور اس میں شک نہیں کہ امریکہ میں بدامنی کے واقعات میں، عراق میں بدامنی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں امریکہ جو ہے وہ بری طرح سے اور پوری طرح سے ملوث رہا ہے. بہرحال یہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنگ عراق پر قبضے کے بعد سے امریکی سیاستدانوں کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کی ان کو توقع نہیں تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بش حکومت نے عراق پر قبضے کا منصوبہ تو بنایا, عراقی تیل پر قبضے کا منصوبہ بنایا, مشرق وسطی کے علاقے پر قبضے کا منصوبہ بنایا, اسرائیل کو مستحکم کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا, لیکن صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق کو کیسے چلانا چاہیے یہ منصوبہ جو ہے اور یہ پروگرام بش حکومت کے پاس نہیں تھا. اور ایک ایسی صورتحال بش حکومت کو پیش آئی, درپیش ہوئی کہ جو اس کے لیے جس کی پیشگوئی اس نے نہیں کی تھی, اور اسی وجہ سے آج جنگ عراق جو ہے وہ بش حکومت کے لیے ایک بھیانک اور ڈرونا خواب بنتا جا رہا ہے اور جو اس جنرل کے بقول کبھی ختم ہونے والا نہیں.
آخری سوال ہے, ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت بچا ہے. ان دنوں امریکہ میں جو ایک اور ایشو عراق کے تعلق سے ابھر کر سامنے آیا ہے وہ عراق کے اندر امریکی کمپنیوں کی مالی بدعنوانیوں کا ایشو ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایشو ہے یہ غریبہ گیر نہیں ہوتا جا رہا ہے بش کے؟
بالکل ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کی جو خاص طور پہ میں نام لوں گا دو کمپنیوں کا, ایک بلیک واٹر اور دوسری ہالی بٹن, جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ خرد برد کی ہے, بہت زیادہ غبن کیا ہے عراق میں, اور اربوں کروڑوں ڈالر جو ہیں انہوں نے وہ ہڑپ کیے ہیں, اور اس کا سارا جو ہے امریکی عوام جو ہیں وہ ٹیکسوں کی صورت میں ادا کر رہے ہیں, اور اس کی مذمت بھی کی ہے ایوانِ امریکہ کے ایوانِ نمائندگان نے, اور امریکہ کے اندر ان کی خلاف جو ہے وہ مخالفتیں جو ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب گلشن عباس نقوی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ کی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام زاویہ نگاہ کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.